الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن أبي العالية البراء قال مر بي عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس فقلت له إن ابن أبي زياد قد أخر الصلاة فما تأمر فضرب فخذي ضربة أحسبه قال حتى أثر فيها ثم قال سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك فقال صل الصلاة لربها فإن أدركت معهم فصل ولا تقل قد صليت فلا أصلي. يا من باب قائم بها ہے باب إذا ضرب الرجل فخذ أخيه ولم يرده سوء. کبھی کسی بات کی اہمیت کے پیش نظر بات کرنے والا سامنے والے کی ران کے اوپر ہاتھ مانتا ہے اور ہاتھ ماننے سے اس کا مقصود کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچانا یا سزا دینا نہیں بلکہ اپنی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو عنوان قائم کر کے بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس غرض سے اگر کوئی آدمی سامنے والے کے رام پر ہاتھ مارے اپنی بات کی اہمیت کے پیش نظر اور زہرادہ کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کا نہ ہو کوئی حضرت کی بات نہیں کر سکتے. یعنی یہ روایت کو بولا ہے تو پہلے بھی کبھی مار پہلے کی گزر سکتی ہے. ابو العالیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سامی میرے پاس سے گزرے. عبداللہ بن سامی یہ تابعی ہیں اور بیت لہو کرسی کہتے ہیں جب میں نے ان کے لیے بیٹھنے کے واسطے کرسی پیش کی تجارت اس پر بیٹھ گئے. اب آئے تھے تو موقع کو مناسب سمجھ کر انہوں نے ایک مسئلہ بھی پوچھ لیا فقل تو لہو جو زمانے میں گورنر تھا کہ اس نے نماز کو بہت تاثیر کر کے پڑھایا تو ایسی صورت میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پہلے ہی بتا چکا ہوں جس زمانے میں قرآن لوگ نماز مسجد کی نماز میں امامتی کرتے رہتے تھے بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو وقت پر آتے نہیں تھے دیر سے آتے کبھی جو ہفتے مغرب آ گیا اور بالکل عجیب وقت ہے پہنچ رہے ہیں اور وہ سارے سیاح و سفید کے مالک ہوتے تھے سارے گل ہوتے تھے اس لیے جو ہے کوئی ان کو کچھ نہیں अपना प्रशासन चलाने वाले हो तो ये अपनी मर्जी से आते थे समाज के वास्ते में सिंह पढ़ाते थे सब समाज पढ़ाते थे। इन्होंने कहा आज ऐसा ही हुआ कि उसने समाज को मौका दिया ऐसी सूरत में पेश आए तो क्या आपके सिलसिले में बताने तो अबू राजा कहते हैं कि उन्होंने ये सवाल अपने जाए के सामने से दिया था
ضرب فخذی ضربتن تو حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن صامد نے میری ران کے اوپر ہاتھ مارا احسبو قال حتی اثر فیہ اور وہ اتنا زور سے مارا کہ گویا انگلیوں کے نشان بھی پڑ گئے لیکن مقصد ان کا جو تھا وہ کوئی سزا دینا یا تکلیف پہنچانا نہیں تھا بلکہ اپنی بات کی اہمیت جتلانا مقصود تھا ثم قال سال تو ابا ذرین کما سال تک اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا پہلے ہاتھ مارا پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں یہی سوال کیا تھا جیسا تم نے مجھے پوچھا ہے فضرب فخیدی کما ضرب فخید اور انہوں نے بھی میری ران پر اسی طریقے سے ہاتھ مارا جیسا ابھی میں نے تمہاری ران کے اوپر ہاتھ مارا اور جواب میں انہوں نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتہا کہ بھئی یہ حکام جو ہیں نماز کو اگر وقت مستحب سے مکروہ کریں مؤخر کریں تو تم نماز اپنے وقت پر پڑھ لو فإن أدركت معهم فصلی اب اس کے بعد وہ آ گئے اور نماز پڑھا رہے ہیں تو تم ساتھ میں شریک ہو جاؤ اور یہ مت کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی اس لیے میں شریک نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں بھی پھر ان کی طرف سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے بتلا دیا تھا اس کا حکم اگلے اس میں یہاں تو صرف اس لیے لائے ہیں انہوں نے ان کی ران کے اوپر ہاتھ مارا تو یہ اس کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی بات کی اہمیت سامنے والے کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اس طرح اس کے جسم کے ران کے اوپر ہاتھ مارے تو اس کی گنجائش ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال خبرنا شعیب بن الزہری عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أتومه بني مغالة وقد قارب ابن الصياد يومئذ حلم حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں ابن صیاد کے پاس گئے۔ یہ ابن صیاد اس کا نام تھا صافن، یہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں میں سے ایک گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کے پاس یہ شیاطین آتے تھے اور جیسا کہ کاہنوں کے ساتھ شیاطین کا جو تعلق ہوتا ہے اور وہ کچھ باتیں وہاں عالم بالا کی سنی ہوئی پیش کرتے ہیں اور دوسری اس میں جھوٹ کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے تو اس کے پاس بھی اسی طرح شیاطین کی آمد و رفت تھی اور اس طرح کی باتیں کبھی کوئی ایک آدھ بات سچی بھی ہوا کرتی تھی تو یہ ان کی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو ایک تردد سا پیدا ہوا۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو کچھ معلومات حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فراہم کی تھی اور اس کی جو کچھ علامتیں بتلائی تھیں، ایک تو یہ بتلائی تھی کہ دجال کے ماں باپ کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا، 30 سال تک وہ ایسے ہی رہیں گے اور 30 سال کے بعد بچہ پیدا ہوگا، وہ بھی آنکھ سے جو ہے وہ عیبدار ہوگا، اس کا ایک دانت نکلا ہوا ہوگا، قلعے دار دانتواں بولتے ہیں اپنے یہاں اس کو، تو وہ ہوگا اور کسی کام کا نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ جو یہ ابن سیاد ہے, اس کا نام تھا صافن, سیاد اس کے باپ کا نام ہے. ان کے یہاں یہ بچہ جب پیدا ہوا تو مدینے میں یہ بات پھیلی کہ بھئی یہ بچہ اسی طرح کا ہے, کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں. تو بعض حضرات صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ دجال ہو, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کی جو علامتیں بتلائی تھی ان میں سے بعض ان میں اس میں پائی جاتی تھی. تو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ اس کے حال کی تحقیق کرنے کے لیے تشریف لے گئے جہاں وہ جہاں رہتا تھا, جس محلے میں. حتیٰ وجدوہ یلعب مع الغلمان فی اوتوں میں بنی مغالہ. یہ بنو مغالہ یہ مدینہ کا ایک قبیلہ ہے, ان کے قلعے جہاں آباد تھے ان قلعوں کے اندر یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. وقت قارب ابن سیاد یومئذ الحلم, اور وہ گویا بلوغ کے قریب تھا, ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, بچہ ہی تھا, نابالغ تھا. فلم یشعر حتی ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ بیدہ, اس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا پتہ نہیں چلا, یہاں تک کہ آپ بالکل اس کے قریب پہنچ گئے اور اس کی پشت کے اوپر آپ نے ہاتھ مارا, دپا مارا. ثم قال تشہد انی رسول اللہ, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سوال کیا, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الی, اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. فقال اشہد انک رسول الامیین, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے, ان پڑھوں کے رسول ہیں. یہ یہود جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے, تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ آپ کی بعثت کوئی ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے, صرف ان کے لیے ہوئی ہے, اس لیے وہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول الامیین کہتے تھے. تو وہ یہود والی وہی بات اس نے کہی. قال ابن سیاد فتشہد انی رسول اللہ, اور پھر اس نے الٹ کر سوال کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب اس کے پاس وہ جو شیاطین آتے تھے اور سچی جھوٹی خبریں اس کو بتلایا کرتے تھے, اس کی وجہ سے اس کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ میں رسول ہوں. فرسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھینچا اور فرمایا آمنت باللہ و برسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا ماذا ترا, تو کیا دیکھتا ہے؟ وقال ابن سیاد یاتینی صادق وکاذب, کہ میرے پاس سچی خبریں بھی آتی ہیں جھوٹی خبریں بھی آتی ہیں. یعنی کاہنوں کا جو حال ہوا کرتا تھا کہ شیاطین عالم بالا سے پہنچی ہوئی ایک آدھ بات جو سچی ہوتی تھی وہ بھی ان کو پہنچاتے تھے, اور باقی دوسری جھوٹی باتوں کی ملاوٹ ہوتی تھی, تو یہ دونوں طرح کی چیزیں میرے پاس آتی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل لیتا علیک الامر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا معاملہ تیرے اوپر جو ہے وہ مبہم کر دیا گیا, یعنی اس طرح شیاطین کے جھوٹی سچی خبریں لانے کی وجہ سے تجھے اپنے متعلق غلط فہمی ہو گئی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی خبات لک خبیئا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں نے تیرے لیے ایک بات چھپائی ہے, یعنی ایک چیز میں نے چھپائی ہے, تو کیا اس کو بتلا سکتا ہے؟ قال ہوا دکھ, اس نے کہا دکھ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی آیت یوم تاتی سماء بدخان مبین, یہ اس کے اپنے قلب مبارک میں اس کو یہ کیا تھا. اور ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں, جیسا کہ شرائع حدیث نے لکھا ہے, کسی کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا اور شیطان نے سن کر اس کو وہ ادھوری بات پہنچا دی, تو وہ کہنے لگا دکھ, یعنی پوری بات نہیں کر سکا, بس وہ ناقص بات کی. قال اخصا فلن تاد قدر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھتکار دیا کہ تو اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا, یعنی کاہنوں کی جو حیثیت ہے پوزیشن ہے تو تیری بھی وہی پوزیشن ہے, کہ وہ کبھی ایک آدھ بات سچی کہہ دیتے ہیں اور دوسری باتیں ملاوٹ والی ہوتی, تیرا بھی یہی حال. قال عمر یا رسول اللہ اتاد لی فی نظر و نہ کہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہی, کیا آپ مجھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دیتے ہیں؟ اس لیے صحابہ بعض یوں سمجھتے تھے کہ یہی دجال ہے. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکو ہوا فلا تسلط علیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم جو سمجھ کر کے اس کی گردن اڑانے کی مجھ سے اجازت چاہتے ہو نا دجال سمجھ کر، اگر یہ وہی دجال ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مسلط نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی موت تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے. وَإِلَّمْ يَكُهُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، اور اگر وہ نہیں ہے تو تمہارے لیے اس کو قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں، اس لیے کہ وہ ذمی تھا، یعنی دارالاسلام میں اسلامی حکومت میں گویا جو غیر مسلم رہتے ہیں جزیہ دے کر کے ان کے قبیل سے تھا اور نابالغ بھی تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی. قال سالم، اب اسی روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کرنے والے ان کے صاحبزادے حضرت سالم دوسری روایت نقل کرتے ہیں. سمیت عبداللہ بن عمر یقول انطلق بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا وعبی بن کعب الانصاری یوما الى النخل التي فيها ابن صیاد. دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابن صیاد کے متعلق جو باتیں مدینہ منورہ میں پھیلی ہوئی تھی اس کے حالات کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق واضح انداز میں تحقیق کرنا چاہتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لے گئے اسی جگہ جہاں وہ رہتا تھا، الى النخل التي فيها ابن صیاد، جس نخلستان میں یعنی کھجوروں کے درختوں کے اندر اس کا والد اس کے ماں باپ کا مکان تھا وہاں. حتی اذا دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم طفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجزو النخل وهو يسمع من ابن صیاد شیئا قبل ان یراه. اب یہ ابن صیاد جو تھا وہ انہیں کھجوروں کے اندر جھنڈ میں ایک جگہ لیٹا ہوا چادر آدھی اوڑے ہوئے کچھ گنگنا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ جو بول رہا ہے تنہائی میں وہ سن لے، اور سننے کے نتیجے صحابہ بھی سن لیں، آپ کے ساتھ عبید بن کعب دوسرے لوگ تھے وہ، اور سننے کی وجہ سے اس کے معاملے میں جو ایک اشتباہ ہے وہ دور ہو جائے، معاملہ لوگوں کے سامنے بھی واضح ہو جائے. اس لیے اب وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو وہ بولنا بند کر دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے تنوں کی آڑ میں چھپاتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھنے لگے، اور آپ گویا وہ آپ کو دیکھ لے اس سے پہلے اس کی زبان سے وہ جو بول رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ اگر آپ کو دیکھ لیتا تو بولنا بند کر دیتا. وابن صیاد مستجون علی فراشی فی قطیفۃ اللہ فیہا زمزم، اور یہ ابن صیاد جو ہے وہ اپنی چادر اوڑے ہوئے سویا ہوا تھا، اور سو کر کے پڑے پڑے وہ کچھ گنگنا رہا تھا بول رہا تھا. فرات ام ابن سیاد نبی اسلاس وہ یتقیب جزو النخل فقالت ابن سیاد اے صاف وہ اسم ہادا محمد. اب اس کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے تنوں کی آڑ میں اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کی ماں نے فوراً زور سے آواز دی اس کو اے صافی، صافی اس کا نام تھا، نون گرا کر کے کبھی آدھا نام بولتے ہیں، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا نام لے کر کے کہا. فتنا ہے ابن سیاد، جب اس نے یہ بات سنی اس کی ماں کی فوراً وہ جو وہ گنگنا رہا تھا بول رہا تھا بولنا اس نے بند کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تب لو ترکت ہو لبیا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ماں نے بول کر کے جو ہے اس کو روک دیا، ورنہ اگر یہ نہ کہتی اطلاع نہ کرتی تو ہم اس کے قریب پہنچ جاتے اور وہ جو گنگنا رہا ہے وہ سن لیتے تو اس کا معاملہ جو اشتباہ میں پڑا ہوا ہے وہ کیا ہو جاتا صاف ہو جاتا، اور دوسرے حضرات کو بھی اس کے متعلق جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جاتی. قال سالم قال عبداللہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دجال اکبر تو نہیں تھا، البتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اس سے پہلے جو دوسرے چھوٹے دجال 30 دن کی آپ نے پیشنگوئی فرمائی ہے، وہ یہ شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ وہ ان میں سے ضرور تھا. تو قال سالم قال عبداللہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنا علی اللہ بما ہوا اہلو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، اور آپ نے جیسی اللہ کی ثنا اور حمد کرنی چاہیے کی ثم ذکر الدجال اور آپ نے اس خطبے میں دجال کا تذکرہ کیا. فقال انی انذرکم کہ اے لوگوں میں تم کو دجال سے ڈراتا ہوں. وما من نبی الا وقد انذر به قومه ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. لقد انذر نوح قومه سب سے پہلے رسول جو ہیں حضرت نوح ہیں, نبی تو حضرت آدم ہے نبوت, لیکن سب سے پہلے رسول جو ہیں حضرت نوح ہیں, انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے اس وقت سے. ولیکن ساقول لکم فی قول لم یقلہ نبی لقومی لیکن میں ایک بات دجال کے متعلق تم کو ایسی بتلاتا ہوں کہ اب تک جتنے نبیوں نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا انہوں نے وہ بات اپنی قوم کو نہیں بتائی. ایک علامت نبی کے انسان تعلمون انہ آور وان اللہ علیہ سب آور اردو سلاس نے فرمایا اس کی آنکھ عیبدار ہے باہر کو نکلی ہوئی اور اللہ تعالیٰ عیبدار نہیں ہے کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا گویا اس کا خدائی کا دعویٰ جو ہے اس کی ظاہری شکل و صورت ہی اس دعوے کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور اس کی آنکھ کے اندر عیب ہے.